पेज 52 पे हम देखेंगे मसला नंबर 78, 78। अगर कोई औरत रमज़ान में फजर की अजान से पहले हैज से पाक हो जाए और गुसल का वक्त ना हो तो पहले रोज़ा रखकर बाद में गुसल कर सकती है। इसकी दलील अन अबी बकर इब्नी अब्दुर्रहमानी अना व अबी फज़हबतु हत्ता दखलना अला आयशा रदियल्लाहु अन्हा قالت أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصومه ثم دخلنا على أم سلمة رضي الله عنها فقالت مثل ذلك رواه البخاري। आप कितने खुश किस्मत हैं कि आप अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बोले हुए लफ्ज़ अपनी ज़ुबान से अदा किए, और अल्लाह के नबी की एक खुशखबरी है कि जो मेरी बात को सुने और जैसा मैंने कहा वही बात कहकर उसको याद करे, उसका एहसास करे, बेसिकली लफ्ज़ है, तो अल्लाह ताला उसके चेहरे को तरोताज़ा रखे। यानी चेहरों की खूबसूरती और फ्रेशनेस क्या है कि हम अल्लाह के नबी की अहदीस को अपनी ज़ुबान से भी अदा करें और उसको घेर के रखें। तो अगर आप में से कोई आपको कहे कि अब आप कुछ फ्रेश फ्रेश दिखती हैं, खिली खिली दिखती हैं, तो आप समझ जाएँ कि उसकी वजह ये है। कितनी कोशिश है ना खूबसूरत होने की आज के दौर में, लेकिन असल हुसन जो है वो जिन तरीकों से मिलता है उससे कुछ कम ही लोग जो हैं वो वाकिफ होते हैं। अब तर्जमा देखते हैं। हज़रत अबू बकर बिन अब्दुर्रहमान रदी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि मैं अपने वालिद के साथ हज़रत आयशा रदी अल्लाहु अन्हा की खिदमत में हाजिर हुआ। हमारे सवाल के जवाब में हज़रत आयशा रदी अल्लाहु अन्हा ने फरमाया, मैं गवाही देती हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतलाम की वजह से नहीं बल्कि जिमा की वजह से हालत जुनाबत में सुबह करते फिर गुसल किए बगैर रोज़ा रखते। इसके बाद हम दोनों हज़रत उम्मे सलमा रदी अल्लाहु अन्हा की खिदमत में हाजिर हुए तो उन्होंने भी ऐसा ही फरमाया। इसे बुखारी ने रिवायत किया। तो इस एक हदीस से बहुत सारी बातें हैं अमल की। पहली बात तो ये पता चलती है कि बास दफा अमल की बातों के पूछने में, यानी वो चीज़ें जो दीन का हिस्सा होती हैं, उसमें कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं कि अमूमन उनके अंदर झिझक और तकल्लुफ पाया जाता है, लेकिन दीन की बात के लिए शर्म और हया नहीं होनी चाहिए। उसको किनायतन यानी बात को दोहरा के या लफ्ज़ थोड़े से बदल के पेश किया जा सकता है। अगर आपने गौर किया तो अबू बकर बिन अब्दुर्रहमान जो हैं ये अपने वालिद के साथ हजरत आयशा के पास गए। अब ये आप लोगों का काम है कि देखें कि ये आयशा उनकी क्या लगती थी। थोड़ा सा हदीस को देखते हुए सहाबा कराम और उनकी कुनियतों को भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक ही खानवादा है। असल में ये अबू बकर बिन अब्दुर्रहमान है, अबू बकर जो बेटे हैं अब्दुर्रहमान के, और अब्दुर्रहमान बेटे थे अबू बकर के। यहाँ देखिए दादा के नाम पे फिर पोते का नाम है, तो ये हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के भाई अब्दुर्रहमान के बेटे थे, यानी भांजे थे। अगर ये वही हैं, एक कुनियत जो इनकी मिलती है, तो इससे क्या पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ उम्मत के लिए इल्म का एक खजाना थी। निजी ज़िंदगी के बहुत सारे मामला जो शोहर और बीवी के ताल्लुकात होते हैं जो दूसरा कोई बता नहीं सकता, और इसमें हम बात कर चुके हैं कि अल्लाह के नबी ने दीन हमें बोल बोल के नहीं दिया बल्कि अमल की बातें आपकी नोट की गई थी। तो हमें उम्मत की माओं पर भी इस नीयत से खुशी के साथ उनके लिए दुआ करनी चाहिए कि उनके ज़रिए हमें ये अहकाम मिले। दूसरी बात यह है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत खोल के अल्लाह के नबी सल्लम के इस अमल को बयान करती हैं कि इहतलाम से नहीं बल्कि जिमा की वजह से। ये क्यों? इससे पता चलता है कि बात को खोल के बयान कर देना चाहिए। शुबा हो सकता था अगर आपको ये कहा जाता कि आप गुसल करते थे या नहीं, तो कोई कह सकता था अच्छा वो तो इहतलाम होगा, वो जिमा नहीं, और फर्क दोनों का आप जान चुके। तो मतलब क्या है बात का कि कोई अगर सवाल पूछे और उसका फायदा हो उसके बात के पूछने में तो उसको बात पूरी खोल के बतानी चाहिए। फिर इसके बाद जो मसला इसमें से समझ आता है वो ये है कि अगर कोई इस हालत में सुबह करे कि जिसकी वजह से उसके ऊपर गुसल वाजिब हो, اور رمضان کے مہینے میں فجر سے پہلے اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ غسل کر کے کھانا کھائیں، ہو سکتا ہے کھانے کا وقت ختم ہو جائے اور غسل ہی آپ کرتے رہیں، تو صورت میں عمل کیا ہے کہ وضو کر کے پھر کھانا کھایا جا سکتا ہے اور نماز سے پہلے غسل کیا جا سکتا ہے. اور اب یہاں دیکھیں، یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی انسان تھے، یہ ساری کیفیات انسانوں کے ساتھ ہوتی تھی، اور اس طریقے سے انہوں نے تصدیق حضرت ام سلمہ سے بھی کی جو اللہ کے نبی کی زوجہ محترمہ تھی، تاکہ اس بات کو مزید اچھی طرح سے سمجھ سکے. کپڑے پر حیض کے خون کا داغ لگ جائے تو اتنی جگہ دھو کر اسی کپڑے میں نماز ادا کی جا سکتی ہے. ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کانت احدنا تحید ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتندح على سائره ثم تصلي فيه. رواه البخاری. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہم میں سے کسی کے کپڑے حیض کے خون سے آلودہ ہو جاتے تو غسل کے بعد ہم خون کپڑے سے کھرچ ڈالتی، پھر وہ جگہ پانی سے دھو ڈالتی اور سارے کپڑے پر پانی چھڑک کر اس میں نماز پڑھ لیتی. اسے بخاری نے روایت کیا. کتنا معروف مسئلہ ہے آپ دیکھیے، اور ہمارے ہاں اس کو کتنا مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے صرف علم کی کمی کی وجہ سے. اور مجھے اتنا رحم محسوس ہوتا ہے ان بہنوں کے لیے کہ خاص طور پہ جو معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اپنے اوپر مشکل کرتی ہیں. ہمارے یہاں معروف بات ہے کہ پیریڈز کے دنوں میں جو کپڑے پہن لیے جاتے ہیں، ماہواری کے دنوں میں پیریڈز ہے جو بھی اس کا آپ نام لے، تو بعد میں ان کو دھونا ضروری ہے. میں نے دیکھا کہ بعض لوگ صرف اس وقت کسی وجہ سے کسی محفل میں سب نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ نہیں پڑھ رہے. پوچھے کیا بات ہے، آپ کو نہیں پڑھنی؟ نہیں پڑھنی تو ہے، مسئلہ کیا ہے کہ یہ سوٹ جو آج میں نے پہنا ہوا یہ میں نے فلاں موقع پہ پہنا تھا کسی شادی میں. اور عموماً جب آپ اچھے موقع پہ کپڑے پہنتے ہیں تو وہ اچھے ہی کپڑے ہوتے ہیں، تو اس وقت وہ کپڑے چونکہ میں نے پیریڈز میں پہنے تھے، اب چونکہ میں اس کو دھو نہیں سکتی تھی کیونکہ یہ خراب ہو سکتا ہے، لہٰذا میں نماز نہیں پڑھوں گی. یہ دیکھیے کہ یہ ہوتے ہیں جہالت کے نقصان. ایک تو جان پہ مشکل پڑی، نماز چھوٹی، حالانکہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. صحیح حکم کیا ہے کہ پیریڈز کے پہنے ہوئے کپڑوں میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، چاہے اس میں آپ کو پسینہ بھی آ جائے، کیونکہ ہمارے یہاں یہ بھی معروف ہے کہ پسینہ آ جائے تو پھر نہیں پڑھی جائے گی. ہاں، ظاہری نجاست پڑ گئی، کوئی کپڑے پہ سٹین لگ گیا، دھبا لگ گیا، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ صحابیات کے اتنا کھلا پانی نہیں ہوتا تھا جیسے آج کے دور میں کہ آپ ٹیپ کے نیچے اس کو رکھیں، تو کھرچ سی تھی کیونکہ بعض دفعہ کلاٹس ہوتے ہیں، تو وہ کھرچنے سے ریموو ہو گئے، صاف ہو گئے اور اس کے بعد پانی سے اس کو دھو لیں. تو ہمارے لیے بھی یہ عمل ہے کہ داغ لگا ہو یا کچھ سٹین لگ جائے اس کو دھو لیں. دھونے کے بعد صرف پانی آپ کیسے اس کو دھوتے رہے، جب آپ اس کو نچوڑیں تو اس کے اندر سے اس کا رنگ ختم ہو جائے، پھر چاہے اس کے اوپر دھبا بھی رہے تو بھی اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے. آگے بات آ رہی ہے، یعنی کہ کوئی ایسی چیز جس کے اندر سے گندگی نکل جائے پھر اس کے بعد اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. حائضہ کے لیے مسجد میں ٹھہرنا جائز نہیں، البتہ گزر سکتی ہے. حالت حیض میں جائے نماز کو ہاتھ لگانا، جائے نماز پر بیٹھنا، ذکر کرنا، تسبیح و تحلیل، نیز دعا وغیرہ کرنا جائز ہے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناولینی الخمرۃ من المسجد قالت فقلت انی حائط فقال ان حیضتک لیست فی یدک. رواہ مسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مسجد میں جائے نماز لانے کا حکم دیا. میں نے عرض کیا میں تو حالت حیض میں ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا حیض تیرے ہاتھ میں تو نہیں ہے. اسے مسلم نے روایت کیا. اگلی دلیل بھی اسی کی ہے، اس کو بھی دیکھیں گے. ان ام عطیہ رضی اللہ عنہا قالت امرنا ان نخرج الخجد یوم العیدین وزوات الخدور فیشہدن جماعت المسلمین وداوتهم وتعتزل الخجد عن مصلاهن متفق علیہ. حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دونوں عیدوں کے دن ہم حیض والی اور پردہ نشین یعنی تمام عورتوں کو عیدگاہ میں لے آئیں تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز عید اور دعا میں شرکت کریں، البتہ حیض والی عورتیں نماز نہ پڑھیں. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. اب یہاں دیکھیے کہ اس میں بھی ہمارے سمجھنے کی چند باتیں. پہلی بات ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی بیوی سے کہا کہ آپ جائے نماز دیجئے مجھے، تو اس سے پہلی بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ شوہر بیوی کو کوئی کام کہہ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. دوسری بات ہے کہ جائے نماز مسجد میں تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا عذر پیش کیا کہ میں تو حیض سے ہوں، مراد یہ تھا کہ میں جائے نماز کیسے پکڑوں گی، تو آپ نے کہا کہ حیض تیرے ہاتھوں میں نہیں ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہاتھوں پہ کوئی ظاہری نجاست نہیں لگی ہوئی تو آپ حیض کے دنوں میں تسبیح کو، جائے نماز کو، یا اپنے وہ کپڑے جو آپ خاص طور پہ نماز کے لیے رکھتے ہیں ان کو پکڑنا یا چھونا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو منع ہے وہ منع ہے، وہ چیز آگے آ رہی ہے، قرآن پاک کو آپ نہیں چھو سکتے بغیر کسی چیز کے. تو لہٰذا پہلی بات سے سمجھ میں آتی ہے. دوسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کہ آپ نے اپنی بیوی کو کہا اور وہ حیض کی حالت میں تھی، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کو اس وقت نہیں پتا تھا، تو اس سے ایک اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ آپ کو غیب کی خبر نہیں ہوتی تھی جب تک کہ آپ کو بتا دی نہ جائے. دوسرا مسئلہ اس میں عید کی نماز کا. پہلی بات یہ کہ ہمارے ہاں یہ مسئلہ بہت ہی زیادہ مبہم ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں. ایون وہ لوگ جو عید کی نماز پڑھتے ہیں وہ بھی اپنی عورتوں کو نہیں لے کے آتے، لیکن صحیح بخاری اور مسلم کی روایت یہاں آ گئی. اس کے علاوہ بخاری کی بھی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے نہ روکو، جب وہ اللہ کی بندیاں تم سے اجازت مانگے تو ان کو دے دو. تو عید کی نماز جو ہے اصل میں مسلمانوں کی ایک ہم آہنگی اور یگانگی کی ایک دلیل ہے، ایک یونٹی کی دلیل ہے کہ سب جمع ہوں. اب عورتوں کو اگر مسجدوں میں یا مسجد سے مراد ہے کہ جہاں نماز ہو رہی ہے وہاں نہیں لے کے جاتے، تو کیا ان کی عید ہوئی؟ آپ خود سمجھتے ہیں جو لوگ جاتے ہیں عید کی نماز پہ، باقی سارا دن تو گھر کے کام کاج میں گزر جاتا ہے خواتین کا. عید کی نماز کے لیے جانا، عید لوگوں کو وہاں دیکھنا، ملنا ملانا، خوشی کا اظہار ہوتا ہے. تو عید کی نماز پہلی تو بات ہے کہ عورت پڑھے گی، حتیٰ کہ پیریڈز والی عورت جو ہے وہ نماز نہیں پڑھے گی پھر بھی جائے گی، اور پیچھے کی جگہ جو ہوں گی صفیں جہاں بندھی ہیں اس کے پیچھے کہیں جوتوں کی جگہ یا کھلی جگہ وہاں بیٹھے گی، خطبہ ہوگا وہ سنے گی، اجتماعی دعا ہوگی اس میں شامل ہوگی. اب سوال ہو سکتا ہے کہ ابھی تو ہم نے کہا کہ عورت جو ہے پیریڈز میں مسجد کے پریئنگ روم میں ٹھہر نہیں سکتی، تو پھر عید کی نماز کے لیے کیسے ٹھہرے گی؟ تو یہاں بھی یہ مغالطہ دور کرنے کی ضرورت ہے کہ عید کی نماز کے لیے جو پسندیدہ عمل اور جو مسنون چیز ہمیں ملتی ہے وہ کیا ہے، کہ یہ کھلی جگہوں پہ ہوتی تھی، کھلے میدانوں میں، کوئی پارکس ہیں، کوئی ایسی جگہ جیسے نارتھ امریکہ میں ہمارے پاس ایسے ہوتا ہے کہ مین سوسائٹی ہے جو جس کے انڈر ساری مسجدیں، اور یہ بہت اچھی بات اس شہر کے ناطے سے، بہت کم اکا دکا ایک یا دو مسجدیں جو انڈیویجولی لوگوں کے اپنے اون پہ چل رہی ہیں. الحمد للہ 98% مسجدیں وہاں ایک اسلامک سوسائٹی آف گریٹر ہیوسٹن کے نام پہ گروپ ہے، تو اسی کے انڈر شہر کے پورے ایریا میں مسجدیں، تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کنفیوژنس نہیں ہوتے اور جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ ہر مسجد کے ساتھ ایک جیسا ہوتا ہے. تو وہ پھر سارے مسجد والے مل کے ایک ہال ہائر کرتے ہیں، بہت بڑے جیسے ایگزیبیشنز ہال ہوتے ہیں یا بڑے بڑے آڈیٹوریمز ہوتے ہیں، 10,000-15,000 لوگ آتے ہیں، تو وہ 2-3 گھنٹے کے لیے پھر سارے شہر سے لوگ وہاں جاتے ہیں. اس دن واقعی احساس ہوتا ہے کہ اتنے مسلمان اس شہر میں موجود ہیں، اور اگر واقعی عید کی نماز کے لیے کوئی نہ جائے یا نہ بلائے تو یہ احساس ہی نہ ہو کہ کتنے لوگ ہم ایک شہر میں رہتے ہیں. تو بہرحال پھر اس صورت میں جب کھلی جگہ ہے پھر تو عورتوں کے اس مسئلے کی کوئی بات ہی نہیں ہے جس کو وہ دیکھیں. پھر اس کے علاوہ اور کوئی تسبیح اور دوسری چیزوں کو پکڑنے میں منع کیوں نہیں؟ آپ سوچیں گے ہائے تسبیح تو پاک ہوتی ہے، تو میں ایسی سوچ رکھنے والوں سے سوال کرتی ہوں کہ کیا آپ اپنی انگلیوں پہ نہیں پڑھتے؟ انگلیوں پہ پڑھتے ہیں نا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تو کیا پھر حیض کے دنوں میں ہم اپنی انگلیوں کو بھی کاٹ دیں؟ تسبیحیں تو ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں. اس لیے یہ دین میں اضافے جو ہوتے ہیں یہ بس ایک سنی انسنی اور سنی سنائی باتوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سورسز پہ جا کے صحیح علم لے کے اپنی زندگی کو آسان کرنے والا بنا دے، اور سنت کی روشنی میں زندگی گزاریں گے تو بہت آسان زندگی ہوگی آپ کی انشاء اللہ تعالیٰ. حیض کا خون نہ لگے تو حائضہ کے کپڑے پاک رہتے ہیں جنہیں دھوئے بغیر نماز پڑھی جا سکتی ہے. حائضہ کا دوپٹہ یا چادر اوڑھ کر دوسری عورت نماز پڑھ سکتی ہے. ان میمونہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی مرت بعدہ علیہ و بعدہ علیہ و انا حائض متفق علیہ. حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چادر میں نماز پڑھتے، اسی چادر کا ایک حصہ مجھ پر اور ایک حصہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا اور میں حالت حیض میں ہوتی۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ اس سے پہلی بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ اس دور میں کیا حالات ہوتے تھے کہ گھروں کی وسعت کو دیکھ لیں، حجرے اتنے چھوٹے ہوتے تھے کہ بعض دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں آگے لیٹی ہوتی تھی، اور جب آپ نے سجدے میں جانا تھا تو آپ ہاتھ سے تھوڑا سا اشارہ کرتے، یعنی جیسے بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی مجھے چھو رہا ہے تو آپ ہاتھ سے اشارہ کرتے تو میں پاؤں سکیڑ لیتی اور آپ سجدہ کرتے، اور دوبارہ جب آپ کھڑے ہوتے تو میں پاؤں پھیلا لیتی۔ اس حد تک چھوٹے گھر تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایک ایسی چادر میں پڑھتے، مراد یہ ہے کہ وہ چادر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوتی تھی لیکن اس کا کوئی نہ کوئی پلو قریب لیٹی ہوئی عورت یا بیوی جو اس کے اوپر ہوتا اور میں حیض سے ہوتی۔ تب سوچیے کہ ایک عورت پیریڈز والی ہے، اس کو چادر وہ کپڑا چھو رہا ہے، جس چادر کو لے کے ایک شوہر نماز پڑھ رہا ہے، تو اگر وہ ناپاک ہوتی تو کیا پھر وہ شوہر کی نماز صحیح ہوتی؟ تو اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں اس کے اندر سہولت پائی جاتی ہے، جیسے بھی حالات ہوں ان ساری باتوں کو بہت زیادہ ایکسپلوائٹ کرنے کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ہم پھر انہی باتوں پہ الجھے رہتے ہیں۔ میں دیکھتی ہوں لوگ سوال پوچھتے ہیں تو اسی کے پوچھتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں تو یہی ہوتی ہیں، اور اصل روحانیت ختم ہو جاتی ہے دین کی، جو اسپرچویلٹی ہے، جو نمازوں کی، جو عبادت کی ہو، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک بندہ اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ گناہگار محسوس کرتا ہے۔ میں تو اپنی پرسنل فیلنگ آپ کو بتاؤں گی، جب تک میں نے قریب سے اور ریئل سورسز سے علم نہیں لیا تھا، یعنی قرآن اور سنت سے آپ کہہ لیں، سنا سنایا جو دین تھا، تو مجھے تو اپنی زندگی بڑی مشکل لگتی تھی۔ کتنے گلٹ ہے، ہوتا ہے کہ خواہشوں کے غلبے کی وجہ سے انسان چھوڑتا بھی نہیں ہے، لیکن ہر وقت گلٹ ہے، اندر نوکیں چبھ رہی ہیں، غلط کر رہی ہو، غلط کر رہی ہو، غلط ہے، ٹھیک نہیں ہے، ایسا نہیں، ایسا نہیں، پھر آپ اس گلٹ میں جیتے ہیں، یہی ڈپریشن بنتا ہے، یہی فرسٹریشن بنتی ہے، گھبراہٹ تاری ہوتی ہے۔ پھر کیا ہوا جب سیکھا خود، تو اللہ اکبر، جس گلٹ میں میں پچھلے کتنے سال سے تھی کہ میں کیا کروں، میں نہیں اس سے رک سکتی، پھر بھی کر لیتی ہوں، یہ تو گناہ ہی نہیں تھا، اللہ اکبر، میں نے پہلے کیوں نہیں سیکھا۔ پھر دل سے دعائیں نکلتی ہیں ان لوگوں کے لیے بھی جو آپ کو دین کی دعوت دیتے ہیں یا اس کے لیے مدد کرتے ہیں، کہ ہماری زندگیاں کتنی آسان ہیں۔ میں محسوس کرتی ہوں کہ جب آپ دین کو لے کے چلتے ہیں تو آپ ایسے ہر وقت ہلکے پھلکے رہتے ہیں، باقی لوگ گھبرائے ہوئے، پریشان، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اچھی بات ہے تو آپے سے باہر، غم کی بات ہے تو آپے سے باہر، حالانکہ جب آپ دین کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں آپ بالکل ایک مطمئن زندگی گزارتے ہیں۔ آج اگر ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں تو کتنے مختلف خانوں میں بٹی ہوئی ہیں نا زندگیاں، یہ خوشیوں کے موقع ہیں، یہ غموں کے موقع ہیں، یہ کپڑے وہ ہیں، یہ مہمانوں کے برتن ہیں، یہ گھر والوں کے، ہر وقت یہی بانٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہماری خوشیاں ہم تلاش میں رہتے ہیں کسی خوشی کی موقع کے، کوئی موقع آئے خوشی کا تو ہم کچھ کریں، ہم کچھ کھائیں پئیں، اور جب آپ اللہ کے دین کی رہنمائی میں زندگی بسر کرتے ہیں یہ سب فرق مٹ جاتے ہیں، صرف آپ اپنے لیے جیتے ہیں، آپ کھاتے ہیں تو اپنے لیے کھاتے ہیں، آپ پہنتے ہیں تو اپنے لیے پہنتے ہیں، آپ خوشی کا سبب بنتے ہیں تو اپنے گھر والوں کی بنتے ہیں، دوسروں کی غلامی اتنی نکل جاتی ہے کہ انسان حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی غلامی کو پانے لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ساری غلامیوں سے آزاد ہو کر اللہ تعالیٰ ہی کی غلامی میں آ جائیں۔